الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. اس آیت میں اللہ سبحانہ جو میں نے ابھی تلاوت کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جملہ خبریہ سے ایک اطلاع ہم سب کو دی ہے. جملہ خبریہ سے ایک اطلاع ہم سب کو دی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. ایمان والوں کا ذکر ہے, اس سے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا جن پر اللہ کے انعامات ہوتے ہیں, پھر یہ بعد میں یہ بات فرمائی الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے. میرے دوستو میں سچ عرض کرتا ہوں, دیکھیں حرم شریف میں ایک بچہ کھو, حضرت مثال دیا کرتے تھے, یہ واقعہ حضرت نے خود دیکھا, حرم شریف میں ایک بچہ کھو گیا اور وہ حبشی کالے رنگ کا بچہ تھا, کالا کلوٹا. دنیا بھر کی گوری گوری مائیں جو وہاں آئی ہوئی تھیں سب نے گود میں لیا, اس کو پیار کیا, وہ چپ نہیں ہوا. سب نے گود میں لیا, پیار کیا, اس کو چوما, اس کو اپنے سینے سے لگایا, مگر وہ چپ نہیں ہوا, روتا ہی رہا. بالآخر وہ جو پولیس والے تھے حرم شریف میں, انہوں نے اس کو یوں اوپر اٹھایا تاکہ اس کی ماں مطاف میں کہیں ہو تو وہ دیکھ لے اس کو. جب اوپر اٹھایا تو اس کی ماں اس کو ڈھونڈ رہی تھی, اس نے دیکھ لیا وہ آ گئی. اس نے جیسے ہی اس کو اپنے سینے سے لگایا اور گود میں لیا وہ بالکل خاموش ہو گیا, سکون مل گیا. آج حضرت پھر یہ واقعہ سنا کر یہ شعر پڑھتے تھے, آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. یہ شعر پڑھتے تھے حضرت بڑے مزے سے. جس طرح بچے کا ماں سے ایسا تعلق ہوتا ہے, بالکل اسی طرح اللہ نے ہماری روح کا تعلق اپنے سے جوڑا ہے. ہماری روح کا تعلق اپنے سے جوڑا ہے. جب تک ہم کہیں اور ادھر ادھر منہ مارتے رہیں گے اللہ کی محبت نہیں سیکھیں گے, ہماری روح کو اطمینان مل ہی نہیں سکتا. ہماری روح ایسے ہی بے چین رہے گی جیسے یہ بچہ بے چین رہا. کتنی گوری گوری ماؤں نے اس کو, سفید چمڑی کی عورتیں تھیں ان کی گود میں, اس کی ماں تو بہت کالی کلوٹی تھی, ہپشن تھی, اس کو چین نہیں آیا, روتا ہی رہا. جب اس کی ماں نے اس کو آ کے گلے لگایا وہ سو گیا, اطمینان مل گیا اس کو. یہی تعلق ہماری روح کا اللہ سے ہے, اور روح کو اطمینان یہاں پر رہتے ہوئے ملاقات تو اللہ کی, زیارت تو اللہ کی وہاں ہوگی آخرت میں, لیکن یہاں بھی اللہ نے ایک چیز ہمیں دے دی کہ لو اپنی بے قرار روحوں کو اس سکون تمہیں ان چیزوں سے مل جائے گا, ہمارے ذکر سے تمہیں سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سمجھ لو ایمان والوں کو کہ دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. یہ آیت ایسے نہیں تھی, اللہ سبحانہ و تعالی نے عربی قواعد کے تحت کس طرح اللہ نے پیروئے ہیں الفاظ. سبحان اللہ, اصل میں آیت یوں تھی, الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے الا تطمئن القلوب بذکر اللہ, جملہ یوں ہے صحیح, قواعد کی روح سے جملہ یوں ہے صحیح. لیکن عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو بعد میں آنا تھا اس چیز کو اگر آپ پہلے لے آئیں تو حسر کے معنی, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہی کے معنی پیدا ہوتے ہیں حسر کے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ, یہ خوب سمجھ لو, اللہ کے دلوں سے اللہ کے ذکر سے قلوب کو دلوں کو اطمینان ملتا ہے, یہ جملہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بذکر اللہ کو شروع میں لے آئے. قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر, جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے تھا گرامر کی روح سے قواعد کی روح سے اس کو اگر پہلے لایا جائے تو حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں, ہی کے معنی. اب ترجمہ یہ ہوگا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا, یوں نہیں فرمایا اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ, یہ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. وہ جیسے حبشی بچہ, اس کو پتہ نہیں کتنی ماؤں نے گود میں لیا, اس کو پیار, اس کو سکون نہیں ملا. سکون ملا جب اس کی ماں آئی, اس کو دیکھ کر اوپر اٹھایا گیا, وہ آ گئی. اب جیسے ہی اس نے گود میں لیا وہ خاموش ہو گیا. ایسے ہی معاملہ ہمارا ہے, سکون نہیں مل سکتا کہیں اور جا کر سوائے اللہ کے. یہی ہماری روح کا تعلق اللہ سے, ایسے ہی بچے کی طرح اللہ نے جوڑا ہے اپنے سے, جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے. اور اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا سکون, بادشاہت جیسی چیز میں سکون نہیں ہے. اور کیا چیزیں ہیں جو, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, گاڑیاں کوٹیاں وغیرہ. وہ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے, گلستان سعدی بوستان سعدی, دو کتابیں جن کے بارے میں علامہ انور شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ان دونوں کتابوں کا یہ حق ہے کہ ان کو دورے میں پڑھایا جائے, دورے میں آخری سال میں آٹھویں سال میں پڑھایا جائے. ان کتابوں کا یہ حق ہے, ہمارے یہاں شروع میں پڑھا دی جاتی ہیں تاکہ بچوں میں فارسی سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے, تو وہ پڑھا دی جاتی ہیں. تو اس میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دو دوست فقیر, ان کے پاس مال وغیرہ نہیں تھا, ان میں سے ایک کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی صورت پیدا فرمائی کہ وہ بادشاہ بن گیا, وقت کا بادشاہ بن گیا. تو یہ جو دوسرا دوست تھا اس نے سوچا بھائی میرا دوست تو اب بادشاہ بن گیا ہے, بڑی اس کو بہت عیش و آرام سے ہوگا, چلو میں اس کو مبارکباد تو دے کے آؤں. حضرت سناتے تھے واقعہ, وہ سردار عبد الرب نشتر مرحوم, وہ پاکستان کے وہ گورنر جنرل بنے تھے. اب وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جگر مراد آبادی دونوں شاعر تھے, سردار عبد الرب نشتر بھی بہت بڑے شاعر تھے, جگر مراد آبادی سے ان کی وہاں ہندوستان سے دوستی تھی جب مشاعروں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں. اب وہ بن گئے وقت کے بڑے آدمی, اور یہ جگر صاحب اپنے وہی شاعر شعر و شاعری میں رہے. ایک دن یہ ملنے کے لیے پہنچے تو پہرے داروں نے, یہ اس وقت کراچی دارالحکومت تھا پاکستان کا, انہوں نے جانے بھی نہیں دیا, نہ جانے کون سا علول جلول سا آدمی ہے, اتنی بڑی بڑی زلفیں تھیں ان کی. تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون علول جلول سا آدمی ہے, جانے نہیں دیا, روک دیا, گورنر جنرل کے پاس تم جا رہے ہو. تو انہوں نے پرچہ لکھا, اس پہ لکھا تھا نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ, یہ مصرع لکھا, نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ, یہ پرچے پہ یہ مصرع لکھا, اور بھائی یہ ذرا دے دو. انہوں نے لے جا کے دے دیا سردار عبد الرب کو. انہوں نے جب پڑھا اس مسکرائے, سمجھ گئے کہ جگر آئے ہیں ملنے کے لیے. فرمایا بلا کے لاؤ ظالموں, تم نے روکا کیوں اس شخص کو. تو یہ بھی ملاقات کے لیے پہنچا ہے, چلو میں مبارکباد دے کے آ جاؤں. تو جب ملاقات ہوئی اس نے کہا بھائی بہت مبارک ہو, بادشاہ بن گئے اب تو ایش ہی ایش ہیں. تو اس نے ٹھنڈی سانس کھینچی, ٹھنڈی آہ کھینچی اور بڑی عجیب بات کہی, مبارکباد دینے آئے ہو. امروز, وہ لکھتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, اس نے جواب دیا, امروز فکرے جہاں داشتم و دی روز فکرے نان. کیا بات کہی اس نے, مبارکباد کس بات کی دے رہے ہو؟ آج یہ وقت ہے کہ مجھے پوری دنیا کی فکر میرے اوپر لگی ہوئی ہے, اور کل تک یہ تھا کہ ایک روٹی کی فکر تھی, اور آج پوری ایک امروز فکرے جہاں داشتا ہوں, اب تو مجھے سارے جہان کی فکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلا کرتے تھے, یہ ان کا معمول تھا. ان کے کئی واقعات پیش آئے ان کو اس طرح کے, رات کو جب نکلتے تھے تو کئی واقعات پیش آئے. اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دور سے کوئی آگ جلتی ہوئی نظر آئی رات کو, وہاں پہنچے ان کے جو غلام تھے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے, فرمایا شاید کوئی قافلہ آیا ہے, چلو دیکھتے ہیں, اگر کچھ ضرورت ہو تو ہم اس کو ضرورت پوری کریں. وہاں جا کے دیکھا کہ بچے, ایک عورت ہے اور بچے ہیں, دودھ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, اور ہانڈی اس پہ چولہے پہ رکھی ہوئی آگ جلاتے. ان سے پوچھا کیا ہوا ان بچوں کو, اس نے کہا بھوک سے بلک رہے ہیں, ہانڈی میں کیا ہے, وہاں کے پانی چڑھا کر رکھ دیا تاکہ بچوں کو سکون مل جائے کہ ہاں کچھ کھانا پک رہا ہے, اور اسی میں سو جائیں, کسی طرح نیند آ جائے. اور عمر سے تو اللہ حساب لے گا. تو حضرت عمر اس کی بات سن کر رونے لگے کہ اللہ تیرے حال پہ رحم کرے, ہوں بھلا عمر کو کیا خبر کہ تو اس حال میں ہے. ہاں کیوں, وہ ہمارے بادشاہ بنے, انہیں ہمارے حال کی خبر نہیں ہے کہ ہم اس حال میں. کہنا پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ بات کہنی پڑی حضرت عمر کو. دجلہ کے کنارے بھی اگر کوئی اونٹ پیاس سے مر رہا ہو تو اس کا ذمہ دار عمر ہے. دجلہ کے اونٹ مدینے میں بیٹھ کے یہ بات فرما رہے ہیں, اور دجلہ کہاں تھا, عراق میں. مدینے میں بیٹھ کے یہ بات فرما رہے ہیں, دجلہ کے کنارے اگر کوئی اونٹ پیاس سے مر رہا ہو تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے. کوئی معمولی چیز ہے یہ بادشاہت, یہ وزارت؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب, میں سکون سے ہوں, میں عیش سے ہوں, تم سمجھ رہے ہو مبارکباد پیش کرنے آئے ہو. امروز فکرے جہاں داشتم و دی روز فکرے نان, کل تک ایک روٹی کی فکر تھی, آج پوری دنیا کی فکر ہے, پورے جہان کی, پوری بادشاہت کی فکر ہے. کہ واقعی جس کو یہ جس پر یہ حقیقت کھل جائے, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس سے دوری اختیار کی, اس ذمہ داری سے دور ہی رہو تو اچھا ہے. سکون کا تو یہ حال ہے, اس میں سکون نہیں ہے تو اور کن چیزوں میں ہوگا؟ یہ تو اور بادشاہ سے تو نیچے درجے کی چیزیں ہیں, بڑے 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 مکان, بڑی بڑی سواریاں, بڑے بڑے مال کے نقشے وغیرہ, یہ سب بادشاہ سے چھوٹے درجے ہیں. بادشاہ کا یہ حال ہے. حضرت عمر کی کیفیت یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سکون دل اترتا ہے, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر. بدون حکم خدا سائنس داں پھر کیسے پا جاتا کوئی. سکون دل تو اللہ والوں کے دلوں پر اترتا ہے, اور کسی کو حاصل بھی نہیں سکون دل, وہ جانتے بھی نہیں کہ سکون دل کہتے کس کو ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی سکون دل تلاش کر, یہ سب سکون دل کے نقشے ہیں, کرکٹ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. کوئی سکون دل حاصل کر رہا ہے کہ وہ گانے سن رہے ہیں, اور آگے بڑھے تو انٹرنیٹ پہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں. یہ سکون دل ہے, اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ سکون ہے, شاید کچھ سکون دل مل جائے. اور دیکھ لیے شراب پی رہے ہیں, مست ہو گئے شراب پی کے تھوڑی دیر کے لیے, سارے جہاں سے بالکل بے پرواہ ہو گئے, اس چیز میں سکون حاصل کر رہے ہیں, شراب کے اندر, گانوں کے اندر, فلموں اور ڈراموں کے اندر, کھیل کود کے اندر. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ جو ہے نا مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, ایک بچے نے ماچس کی ڈبیاں جمع کی اور ان کو جوڑ لیا ربر بینڈ سے اور کہنے لگا دیکھیے بابا ریل اس کو چلا دے جا رہا ہے ریل. تو اس کے باپ نے کہا نہ بیٹا کھیل, کیا تم ریل کر رہے ہو. ہماری مثال بھی ایسی ہے, ان چیزوں میں سکون تلاش کرنا. وہ کہتے ہیں ریل, اللہ فرما رہا ہے کھیل. انما الحیات الدنیا لعب و لہو, صاف الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ فرما رہے ہیں ساری دنیا کی زندگی کھیل کود ہے, کھیل تماشا ہے, سوائے اس زندگی کے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ گزری ہو, اللہ کے رضا مندی کے ساتھ گزری ہو, وہ زندگی صحیح ہے, ورنہ سب کھیل کود ہے, کوئی حیثیت نہیں اس کی, کھیل کود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو یہ سب نوٹوں کی گڈیوں میں, شراب میں, ٹی وی اور انٹرنیٹ میں, گانوں کے اندر, یہ سکون تلاش کر رہے ہیں لوگ. وہ سکون ملے گا کہاں ملے گا, اور بے سکونی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. جیسے اینستیزیا دے دیا جاتا ہے انجیکشن بے ہوشی کا, تو وقتی طور پہ کوئی سکون مل جاتا ہے, اس میں آپریشن ہو جاتا ہے, اور پھر جو تکلیف شروع ہوتی ہے نا ہوش میں آنے کے بعد, جو الٹیاں اور تکلیف اور نہ جانے کیا کیا پیچیدگیاں مریض کو دیکھنی پڑتی ہیں, وہ بات کی چیز ہے, ہوتا ہے. وہ تو بالکل ایسے ہی, وہ شراب پی لی تو تھوڑی دیر کے لیے بس اس کو سمجھ لیا سکون ہے, تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھ لیا, فلمیں ڈرامے دیکھ لیے تو اس کو سمجھ لیا کہ سکون ہے, اس کے بعد پھر وہی بے سکونی, وہی بے چینی. تو یہ سارے نقشے بیکار, کچھ نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے کسی چیز میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے. یہ بالکل ایسے حضرت فرماتے تھے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ, سنگر والے اپنی مشین بناتے ہیں, سنگر مشین والوں نے مشین بنائی اور وہ کہتے ہیں اس مشین کے اندر لوبریکیشن کے لیے, تیل ڈالنے کے لیے ہمارا تیل ڈالا جائے, ورنہ ہم کوئی اور تیل ڈالا جائے تو ہم گارنٹی نہیں دیتے اس مشین کی. اللہ نے یہ دل بنایا ہے, یہ دل کی مشین بنائی اور فرما رہے ہیں دیکھو ہمارے ذکر کا تیل اس میں ڈالو, وہ نہیں ڈالو گے پھر کوئی ضمانت نہیں ہے, اور چیز ڈالو گے دل خراب ہوگا, دل کی مشین خراب ہو جائے گی, صحیح کام نہیں کرے گی. یہ اللہ نے دل بنایا. او ہو, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب معتزلوں کا شعر یاد آ گیا, سنیں ذرا. درد دل دے کے ہمیں اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا. درد دل دے کے ہمیں اس نے یہ ارشاد کیا, یعنی یہ حکم فرمایا, درد دل کی نعمت دل دیا, پھر درد دل کی نعمت رکھی, یہ درد دل ہے. دیکھو اگر تم نے اپنے دل پر درد اٹھا کر گناہ سے دوری اختیار کر لی, گناہ سے بچ گئے, فرمایا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا. ہماری خاطر تم اپنے دل کو برباد کرتے رہو گے, دل کی حرام آرزوؤں کو, حرام لذتوں کو, حرام تمناؤں کو پورا نہیں کرو گے تو بس اس سے دل برباد ہوتا رہے گا اور ہم اس دل میں آباد ہوتے رہیں گے. ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا, درد دل دے کے ہمیں اس نے یہ ارشاد کیا, ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا. اللہ تو اس دل میں رہتے ہیں, یہ وہی انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی, میں تو ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. کتنا توڑا اللہ کے لیے اپنے دل کو. ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز سر ہے نگاہ آئینہ ساز ہے. غالباً انہی کا شعر ہے کہ دیکھو اس آئینے کو, دل کے آئینے کو بچا بچا کے مت رکھو, یہ آئینہ وہ آئینہ ہے جو جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں اتنا ہی محبوب ہو جائے گا. کسی نے کوئی چیز بنائی ہو اپنے ہاتھوں سے, آپ اس کے سامنے اس چیز کو توڑنے لگیں تو اس کو دکھ ہوگا, میری بنائی ہوئی چیز, میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز توڑی جا رہی ہے, دکھ ہوگا. دل اللہ نے بنایا اور فرمایا توڑو اس کو, ہماری خاطر توڑو, جتنا توڑو گے ہمیں اتنا خوشی ہوگی. دل کا معاملہ الٹ, بالکل ضد ہے اس کی, دل کا معاملہ الٹ ہے. اللہ نے اس دل کو بنایا اور فرمایا ہماری خاطر اس کو جتنا توڑو گے ہمیں اتنی خوشی ہوگی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے, ٹوٹا ہوا ہو تو زیادہ عزیز ہوتا ہے. یہ نگاہ آئینہ ساز میں, اس آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں. بس جس نے یہ دل توڑنا نہ سیکھا, اپنا دل اللہ کی خاطر توڑنا نہ سیکھا, اس نے کچھ بھی نہ سیکھا. تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. بیکار ہیں سب, بیکار ہیں, کھیل کود سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں اس کی دنیا کی. یاد رکھیں میرے دوستوں, دنیا سے بھی اصل لذت اہل اللہ اٹھاتے ہیں, دنیا والے نہیں اٹھاتے اس دنیا سے لذت. یہ دھوکہ ہے, اگرچہ دنیا کے ساز و سامان میں مشغول نظر آتے ہیں لیکن اصل لذت اہل اللہ کو حاصل ہوتی ہے دنیا کی, ان کو حاصل نہیں ہوتی. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لذت کیا چیز ہوتی ہے. اگر ان کو معلوم ہوتا ویلیم 5 اور ویلیم 10 کھا کے کیوں سوتے ہیں. ویلیم 5 ویلیم 10 بادشاہوں کا یہ حال ہے. حضرت فرماتے ہیں شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر, اپوزیشن کا ڈر ہے, فلاں کا ڈر ہے, یہ ہے وہ ہے, تو بس وہ ڈر خوف رہتا ہے. لیکن اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے, ان کے سینوں میں تو نور کا دریا بہتا ہے. ان کو کیا پتا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان کو پتا چل جائے کہ اہل اللہ کے پاس کتنا سکون ہے تو یہ لشکر لے کر آ جائیں اہل اللہ پر, لشکر کشی کر دیں گے, لاؤ ہمیں بھی سکون دو. تو سوائے سکون, یہ سب سکون کے دھوکے ہیں, کہ گانوں میں مشغول ہونا, شراب پینا, جوا کھیلنا, ٹی وی دیکھنا, غلط مناظر دیکھنا, یہ سب سکون کے دھوکے ہیں, ان سے سکون نہیں ملتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خوب سمجھ لو صرف اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے, دل مطمئن اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں. اور اللہ کا ذکر دو طرح کا ہے, اللہ کا ذکر دو, اللہ کے ذکر کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی آپ کا بھتیجا موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, موت اور زندگی کی, جلدی آئیے. وہ پہنچے, جب پہنچے ہیں صاحب کشف آدمی تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی, 120 صحابہ کی. ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے ان الحسن البصری قد رأى 120 صحابیہ, 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے, اور جن کی تحنیق حضرت عمر نے فرمائی, ان کو شہد یا کھجور وغیرہ اپنے منہ میں لعاب شامل کر کے انگلی سے چٹایا ہے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ آدمی تھے, جب پہنچے ہیں تو اس مقام کے آدمی تھے کہ انہوں نے دو آدمی وہاں دیکھے, کالے کلوتے ڈراؤنی شکل کے, دونوں ایک اس کے سرانے کھڑے ہوئے ان کے بھتیجے کے, اور ایک پیر کی طرف کھڑا ہوا. یہ سمجھ گئے عذاب کے فرشتے, عذاب کے فرشتے, سمجھ گئے. اتنے میں دو خوبصورت فرشتے آئے, یہ بھتیجا پڑا ہے موت اور زندگی کی کشمکش. دو خوبصورت فرشتے آئے, دو خوبصورت آدمیوں کی شکل میں. ایک نے دوسرے سے کہا, ارے بھائی اس کو ٹٹولو, اس کے پاس کچھ خوشبو بھی ہے, اس کو جا کر دیکھو, اس کے پاس جا کر ذرا سونگو, کوئی خوشبو بھی ہے اس کے پاس. اس نے جا کے سونگا اور آ کر کہا, کوئی خوشبو نہیں, بدبو ہی بدبو ہے. نینا نا چاؤ, دوبارہ دیکھو, دوبارہ دیکھو. اب دوبارہ اس نے باریک بینی سے تلاش شروع کی, سر سے شروع کیا, یہاں تک کہ منہ تک آیا, زبان کو ایسے نچوڑا, اس کو زبان کو نچوڑا تو اس سے نور کا ایک قطرہ ٹپکا. اس نے کہا, ہاں 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 ہے ہے, یہ دیکھو نور کا ایک قطرہ ہے. کبھی اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا؟ بس کہا جاؤ, ان دونوں فرشتوں سے کہا, وہ جو عذاب کے فرشتے, جاؤ جاؤ جاؤ, تمہارا کام اب یہاں نہیں ہے, اس کی روح کو ہم جنت میں لے کے جا رہے ہیں, جاؤ تمہارا کام نہیں ہے. ایک قطرہ, اور پہلے اس نے آگے بتایا نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں نہیں جا کے دیکھو, باریک بینی سے تلاش کرو. مل گیا ایک قطرہ نور کا ٹپکا زبان کو نچوڑنے سے. کبھی اللہ کو یاد کیا ہوگا, وہ اللہ کو یاد کرنا کام آ گیا. یہ اللہ کا ذکر معمولی نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب آپ سوچیں جب یہ معاملہ ہوا ہوگا اس کے دل کو کیا اطمینان ملا ہوگا, اس کی روح کو کیا اطمینان ملا ہوگا. عذاب کے فرشتے چلے گئے, انہوں نے کہا تم جاؤ, اب اس کو ہم لے کر جاتے ہیں. تو ذکر دو طرح کا ہے, ایک زبان سے ذکر کیا جائے یہ بھی ضروری ہے, زبان سے ذکر کرنا بھی ضروری ہے, اس کے بھی اپنے فوائد ہیں, اپنی برکات ہیں. اور احادیث میں جا بجا اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں. یہ جو روایات میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو 100 مرتبہ پڑھے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن بہت سے چہرے کالے ہوں گے, سیاہ ہوں گے, بہت سے چہرے سفید چمکتے ہوئے ہوں گے. تو جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ روز پڑھتا ہو اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا قیامت کے دن. یہ زبان سے ذکر کرنے ہی کی تو برکت ہے. تو اس لیے ایک تو ہے ذکر لسانی, زبان سے ذکر کرنا, اور دوسرا ذکر یہ ہے جس کو حضرت ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے. وہ مثال یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو لے کر اپنے دوست کے یہاں گیا, بچہ اس کے ساتھ تھا. اس کے دوست نے اس کے بچے کو ایک ٹافی دینا چاہیے. جب وہ ٹافی دینے لگا تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, یہ کچھ کہانی زبان سے باپ کی طرف ایسے دیکھتا ہے بچہ سعادت مند جب کوئی اس کو کوئی چیز دے رہا ہو. تو باپ نے کہا لے لو بیٹا یہ ٹافی ہے لے لو, تو اس نے لے لی. تو حضرت نے فرمایا دیکھو شیطان اور نفس بھی ٹافی پیش کرتے ہیں گناہ کی, یہ لو مزہ آئے گا. تو سعادت مند آدمی اپنے اللہ کی طرف دیکھتا ہے, یہ ہے دوسرا ذکر. یہ ذکر کی دوسری قسم ہے. ایک تو اور اس کا یہ جو دوسری کیفیت ہے یہ اس وقت نصیب ہوگی جب آدمی زبان سے پابندی سے ذکر کرتا ہوں, شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرتا ہو, اس میں ناغہ نہ کرتا ہو, تو یہ دوسری کیفیت انشاءاللہ یہ حاصل ہوگی. جیسے بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے یہ مشورے کی نگاہ ہوتی ہے کہ میں یہ ٹافی جو مجھے دی جا رہی ہے لوں یا نہ لوں, تو باپ یا تو آنکھوں سے اشارہ کر دیتا ہے یا زبان سے کہتا ہے لے لو بیٹا لے لو. ایسے ہی جب نفس اور شیطان گناہوں کی ٹافی اور لذت حرام لذت پیش کریں تو ہم اپنے رب کی طرف دیکھیں, اس میں مشغول نہ ہو جائیں بلکہ اللہ کی طرف دیکھیں, یا اللہ یہ نفس اور شیطان مجھے ورغلا رہے ہیں, مجھے بچا لیجئے, اپنے رب کی طرف مشغول ہو جائیں. یہ ذکر کی دوسری قسم ہے, اور یہ اس وقت حاصل ہوگی جب ذکر کی پہلی قسم زبان والا ذکر ہم پابندی سے کریں. اس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرتا واصیلا. اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. ایک روایت میں حضور نے فرمایا اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے اور یا ریاکار کہنے لگے. ارے یہ تو ریاکار ہے, ارے یہ تو مجنون ہے, پاگل ہے پاگل. اس قدر کثرت سے ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. صبح و شام اس کی تسبیح کرو. کیا چیز ہے اللہ کا ذکر. یہ جو فقہاء نے لکھا ہے نا کہ قبرستان میں جو درخت ہیں, قبرستان میں جو درخت ہوتے ہیں ان کو کاٹنا درست نہیں ہے, بلا ضرورت شدیدہ کہ ان کا کاٹنا درست نہیں ہے. یہ تو فقہاء نے لکھ دیا, مسئلہ لکھ دیا کہ قبرستان کے درختوں کا کاٹنا درست نہیں ہے. اس کی تشریح بزرگوں نے فرمائی. یہ جو فقہاء نے لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے, تو بزرگوں نے فرمایا کہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ قبرستان میں درخت کاٹنا, دیکھیں حدیث میں آتا ہے چلتا ہوا جو پانی ہو بہہ رہا ہو یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے, اور جب یہ ٹھہر جاتا ہے یہ ٹھہرنا علامت ہے کہ اس نے ذکر چھوڑ دیا. پھر سڑ جاتا ہے, اس میں کائی جم جاتی ہے, بدبو آنے لگتی ہے, یہ علامت ہے کہ اس نے ذکر چھوڑ دیا تھا. درخت جو سوکھ جاتا ہے ہرا بھرا ہوتا ہے وہ تسبیح میں مشغول ہوتا ہے, سوکھنا علامت تھی کہ اس نے ذکر چھوڑ دیا, سوکھ جاتا ہے. یہ تو ان چیزوں میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ قبرستان کے درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے, اس کی حکمت یہ ہے کہ درخت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو, لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. تمام چیزیں اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں, تم نہیں سمجھتے اس کو. ہم سمجھنے لگے تو پھر معاملہ ہی کیا رہ گیا غیب کا. تو ممانعت اس لیے فرمائی کہ یہ جو درخت ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, جس کے ذکر کی برکت سے قبر میں موجود صاحب قبر کو سکون ملتا رہتا ہے, اس سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کو. اس لیے فقہاء نے منع فرمایا کہ آپ نے اس کو اکھاڑ دیا, کاٹ دیا, ظاہر ہے اس کی تسبیح ختم. اور جب تک وہ ہرا بھرا ہے کھڑا ہوا ہے تو ذکر کر رہا ہے, تسبیح کر رہا ہے, اس تسبیح اور ذکر سے قبر والوں کو, اس کے آس پاس جو قبریں ہیں ان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. ولا ذکر اللہ یہ اکبر, ایسے تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. بس بھائی اس لیے یہ جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کا بتایا ہوا ذکر ایسا ہے جیسے آپ سردی میں آگ کے پاس آ کر بیٹھ گئے, یہ شیخ کے پاس آ کے بیٹھنا ہو, سردی سے حفاظت ہو جاتی ہے آگ کے پاس بیٹھنے سے. بالکل اسی طرح شیخ کے پاس بیٹھنے سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن جہاں آپ چلے گئے آگ کے پاس سے ہٹے تو آپ کو پھر سردی لگنی شروع ہوگی. اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ تھوڑے سے انگارے اپنے ساتھ لے کے چلو. یہ مثال دے کر فرمایا کہ شیخ کے پاس بیٹھنے سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے, لیکن جب شیخ کے پاس سے ہٹ گیا اب گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ذکر ہے, ذکر. شیخ کا بتایا ہوا ذکر پابندی سے کریں تو گناہوں سے بچا رہے گا. یہ جو وجہ آتے بھی ہیں, آن تعلق بھی ہے بزرگوں سے, لیکن پھر بھی گناہ سے نہیں بچتے. کہیں نہ کہیں دیکھ لیں ان کے ذکر میں ناغہ اٹھی ہوئی, ذکر کی ناغہ کی بے برکتی کی وجہ سے گناہوں میں ابتلا ہو جاتا ہے. عید کے دن بھی ہم ناغہ کرتے ہیں, کھانے کی ناغہ کرتے ہیں, کسی بھی دن آپ لے لیجئے کوئی کسی دن ناغا, رمضان میں بھی ہم ناغا نہیں کرتے, تین وقت کا کھانا ہم رمضان میں بھی کھاتے ہیں, اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں, بس یہ سحری ناشتہ سحری کے پیچھے چلا گیا, تھوڑا سا سحری کے بعد کھا لیا, افطار ہو گیا یہ دوپہر کا کھانا, اور پھر افطار کے بعد کھانا پھر کھاتے ہیں, کون چھوڑتا ہے, پورے تین وقت کا کھانا ہم رمضان میں بھی کھاتے ہیں, کھانے کی کوئی ناغا نہیں تو ذکر کی کیوں ناغا ہو رہی ہے, کھانے کی ناغا اس لیے نہیں کرتے کہ بدن کمزور ہو جائے گا, بدن کمزور ہوگا تو بخار بیماریاں آ جائیں گی, ذکر کا ناغے سے روح کمزور ہوگی اور گناہوں میں ابتلا ہو جائے گا, گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا جو لوگ آتے ہیں اللہ والوں سے یا ان کے غلاموں سے تعلق ہے اور پھر بھی وہ گناہ کرتے ہیں, وہ خود سمجھ, میں ضمانت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے, ذکر میں ناغا ہوتی ہے اس کی بے برکتی ہوتی ہے. یہ اب میں آپ کو بس, اب وقت تقریباً ہو گیا, میں آپ کو خون تمنا, خون آرزو, خون دل, خون حسرت کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یہ دل پر غم اٹھانا, اپنی حرام تمناؤں کا خون کرنا آسان ہو جائے گا, بہت آسان ہو جائے گا اس وظیفے کی برکت سے. اور مزے کی بات یہ کہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, بس شرط یہ ہے, کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم گناہ کا جب تقاضا ہو رہا ہو ہم اس وظیفے کو پڑھ لیں بس, اور پھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں. اور وہ کیا ہے, سورہ نور کی آیت ہے یہ, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, بس یہ وظیفہ ہے. حضور سے فرمایا گیا کہ آپ یوں دعا کر لیا کیجئے, اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں, اور جب بھی وہ میرے پاس آئے, شیاطین میرے پاس آئیں مجھے بہکانے کے لیے, میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ, یہ وظیفہ ہے. صرف گناہ کرنا یہ ہے, جب گناہ کا تقاضا ہو کم سے کم اس کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ آپ پڑھ لیں, خود ہی آپ کی تمناؤں کا خون ہو جائے, حرام تمناؤں کا خون ہو جائے گا انشاءاللہ. میری یہ بات اچھی طرح سمجھیں, اور جب وقت آئے اس پر عمل کر کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیے گا اس وظیفے کا توڑ نہ نفس کے پاس ہے نہ شیطان کے پاس ہے. بتائیے اللہ کے بتائے ہوئے ایک علاج کا شیطان توڑ کر سکتا ہے, نفس توڑ کر سکتا ہے؟ جو علاج اللہ نے بتایا ہو گناہ سے بچنے کا, اس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں نفس کے پاس. لہذا اچھا مفسرین نے لکھا ہے, غصے کے وقت بھی اس وظیفے کا پڑھنا انتہائی سود مند ہے, بہت فائدہ مند ہے. غصے کے وقت ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, غصے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. غصے کے وقت یہ پڑھ لے سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. گناہ کے تقاضوں کے وقت اس کو پڑھ لیجئے, اس وظیفے کو, سارا گناہ کا تقاضا ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیجئے, حرام آرزوں کا خون ہو گیا, حرام تمناؤں کا خون ہو گیا. اللہ کے عشق, اللہ کی محبت کو دلانے والا وظیفہ ہے یہ. بس صرف کرنا ہمیں یہ ہے کہ گناہ کے تقاضے کے وقت اس کو پڑھ لیں. اور یہ یاد رکھیے گا, شیطان پوری کوشش کرے گا کہ ہمیں یا تو یہ گناہ کے وقت یہ یاد ہی نہ آئے, گناہ کے تقاضے کے وقت یہ وظیفہ ہی یاد نہ آئے, اور یاد آ جائے تو کہنا ابھی کہاں پڑھ رہے ہو, گناہ کی لذت لے لو, کہاں پڑھ رہے ہوگی. یہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے مانگیے, دعا بھی مانگیے, اللہ یہ ہمیں, یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے گناہ سے بچنے کا, ہمیں یاد دلا دیجئے گناہ کے وقت, گناہ کے تقاضے کے وقت, تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اللہ یاد دلا دیں گے, اللہ سے آپ دعائیں کریں گے ضرور انشاءاللہ یاد آ جائے گا. اور جس کو یہ یاد نہ ہو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں بس, اعوذ باللہ, کیونکہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب آپ کو شیطان ورغلائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے, تو وہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے. بس یہ پڑھ لیں، کم سے کم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اب اس کو پڑھ لیجیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وقت پر یہ یاد دلا دے. اصل چیز یہ ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گناہ کا تقاضا جب پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا وقت آ گیا، لوٹ کا وقت آ گیا، لوٹ کا. اور پھر تشریح فرمائیں گے، فرمایا جب آپ گناہ کے تقاضے کے وقت بچیں گے، گناہ نہیں کریں گے، اس تقاضے پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ دیکھ لیں گے کہ میرا بندہ میری وجہ سے گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا، تو اللہ کی رحمت برس جائے گی. عین گناہ کا تقاضا اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا ذریعہ بن جائے گا. یہ ہے فرمایا، جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو یہ سوچ کر خوش ہو جاؤ کہ لوٹ کا وقت آ گیا، لوٹ کا، نیکیاں لوٹنے کا وقت آ گیا، خوش ہو جائے آدمی. ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ گناہ کے تقاضے، یہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں، بجائے خوش ہونے کے ہم گھبرا جاتے ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے، یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ لوٹ کا وقت آ گیا، بچیں گے، خوب لوٹ لوٹ کے حساب سے ہمیں نیکیاں ملیں گی، لوٹ کے حساب سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی. گھبرانے کی کیا بات ہے پھر؟ شہوت دنیا مثال گلخنس کے ازو حما میں تقوا روشنس. اوہو مولانا روم کا کیا پیارا شعر ہے، فرمایا کہ یہ گناہ کے تقاضے نہ ہوں تو ہم لوگ متقی نہیں بن سکتے، اللہ والے ہی نہیں بن سکتے. اس کی مثال تو، گناہوں کے تقاضوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایندھن، آگ جلانے کے لیے سالن، کھانا بنانے کے لیے ایندھن چاہیے ہوتا ہے، یہ ایندھن نہ ہو تو آپ کھانا نہیں تیار کر سکتے. تو فرمایا تقوی کا کھانا بنانے کے لیے بھی ان گناہوں کے تقاضوں کو جلا دو، تقوی کا کھانا تیار ہو جائے گا. ان گناہوں کے تقاضوں کو جلا دو جیسے لکڑیاں جلاتے ہیں، لکڑیاں بطور ایندھن کے جلاتے ہیں، کھانا تیار ہو جاتا ہے، اس پر دیگچی رکھ دی جاتی ہے، کھانا تیار ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ گناہ کے تقاضوں سے کیوں گھبراتے ہو، یہ تو ایندھن ہے، ایندھن، اس پر تو خوش ہو جاؤ کہ اچھا ہوا تقوی کا سالن پکانا تھا، تقوی کے کھانے تیار کرنے تھے، اس کے لیے ایندھن آ گیا، بس اب تو خوش ہو جانا چاہیے، ان کو جلاؤ اور تقوی کا کھانا تیار کرو. شہوت دنیا مثال گلخنس، یہ گناہوں کے تقاضوں کی مثال تو ایندھن کی لکڑیوں کی طرح ہے. کہ ازو حمام میں تقوی روشنس، انہیں سے تو تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے، اسی سے تو تقوی کی آگ جلتی ہے، اس میں تقوی کا کھانا آپ تیار کریں گے، تو اس سے گھبرانے کی بات تھوڑی ہے، اس میں تو خوش ہونا چاہیے. کیا ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھایا ہے، بس بات یہ ہے ہم کو وقت پر عمل کی توفیق مل جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.